تیار کر سکتی تھی لیکن دوسرے کا کھانا تیار نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جامع اور عدالت اور انصاف کا دین لے کر کے آئے, آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جس طرح عام دنوں میں سوتے ہو سو سکتے ہو, عام دنوں میں ان سے مل کر کے لیٹنا, جسم سے جسم ملا کر کے لیٹنا, جس طرح عام اس طرح کل شہید جس طرح عام دنوں میں لیٹ سکتے ہیں ساتھ, بوسا لے سکتے ہیں, کھانا پینا کر سکتے ہیں ساتھ, عورت کھانا پکا سکتی ہے, عورت کو کھانا پکا کر کے دیا جا سکتا ہے, سب کچھ گویا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے الا نکاح سوائے جمع کے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتی تھی اور آپ کو ہڈی کا گوشت, خاص طور پہ جو بکری کے دستے کا گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ پسند تھا, آپ اس کو کھا کر کے میں اس کو کھا کر کے پیارے رسول مجھے دیتے تھے کہ میں کھاؤں پہلے, پھر کھا کر کے دیتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی پر اس جگہ منہ رکھتے تھے جس جگہ میں منہ رکھ کر کے کھانا گوشت کھینچ کے کھائی تھی. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, کیونکہ عورت خاص طور پہ اس مرحلے میں اس پیریڈ میں عورت ایک بیمار کی طرح رہتی ہے, اس کی نفسیات تنگ ہوتی ہیں, تو اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو اور ہی زیادہ تنگ کیا جائے, بلکہ ایک بیمار کی بیمار پرسی ہونی چاہیے, اس کو دلاسا دینا چاہیے. اس وجہ سے اس موقع پر عورت کو الگ الگ چھوڑ دینا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحیض, یعنی لوگ اس حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے. اذى کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے, اذى کا مطلب ہے کہ وہ ایک گندی چیز ہے. ہر چیز گندی چیز کو بھی اذى کہتے ہیں اور اذیت اور تکلیف دینے والی چیز کو بھی تکلیف. ایک کلام پاک اور پیارے رسول کے کلام میں ایک بہت ہی جامع لفظ اذى کا لفظ ہے, قل ہوا اذن, وہ تکلیف دہ چیز ہے, اور اس کی تکلیف اگر حسی دیکھا جائے طبی نقطۂ نظر سے تو وہ عورت کو بھی تکلیف دیتی ہے, اس حالت میں مرد اگر جمع کرتا ہے تو اس کو بھی تکلیف یا مرض کا خطرہ ہے. یہ تو دنیا کے لوگ اور دنیا جو ایمان بھی نہیں لاتے اللہ پر اس پر ایمان رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں عورت کے ساتھ ملاپ عورت کے مرد کے ساتھ مرد کے بیماری کا سبب بن سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف کی چیز ہے, وہ گندی چیز ہے. فاعتزل النساء فی المحیض, اس حالت میں ان سے اعتدال کرو, دور رہو. کیا مطلب ہے دور رہنے کا؟ اگر ہم قرآن کو صرف لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں تو پھر وہی معاملہ یہودیوں کا کرنے لگیں گے. ہوگا یہ کہ عورت کو ایک دم عزلت میں کر دو, اعتزال کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کو ایک دم عزلت میں الگ کر دو, نہیں, قرآن اور سنت سے مل کر کے مسئلہ کشید ہوتا ہے. مسئلے کا استنباط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس, ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں. اگر کوئی شخص صرف کلام پاک کے اس لفظ کو لے کر کے چلتا ہے, جیسے کہ اہل قرآن کہتے ہیں اپنے کو دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم حدیث یہ دین میں حجت نہیں ہے اور صرف قرآن حجت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح کرنے لگیں گے. اعتزال کا مطلب ہوتا ہے عزلت کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ بالکل, تو اس کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتزال کی فرمائی, اس نو کل شیء الا النکاح, گویا اعتزال للنکاح, اس کے لیے عورت کو چھوڑنا ہے اور باقی چیزوں کے لیے عورت سے خدمت لے سکتے ہیں, عورت کی خدمت کر سکتے ہیں, عورت کے ساتھ سو سکتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ اس حالت میں سوتی تھی کہ کہتی ہیں میں ڈرتی تھی کہ کہیں مجھ سے کوئی چیز پیارے رسول کے جسم مبارک میں نہ لگ جائے. دیکھیں یہ حالت ہوتی تھی. اب اگر کوئی شخص تورو برتنے لگے اور بہت ہی پاکیزگی برتنے لگے کہ نہیں اس حالت میں ہماری طبیعت نہیں چاہتی عورت سے کے ساتھ مل کر کے سوئیں, تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کر رہا ہے. حقیقت میں پیارے رسول کی تعلیم ہے کہ اس حالت میں اس کو دلاسا دو, اس حالت میں اس کی ہمت افزائی کرو کہ اس کی طبیعت اور ہی زیادہ خراب نہ ہو. بہرحال تو یہاں اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت سے مل کر کے مسئلہ کشید ہوتا ہے. مسئلے کا استنباط قرآن اور سنت دونوں کے ذریعے سے ہوگا. صرف قرآن کو لے کر کے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو فرقہ اہل قرآن ہے ان کے قاعدے کے تحت تو عورت کو دور ہی رکھ لینا چاہیے یہودیوں کی طرح ہو جائیں اس باب میں. لیکن جب سنت میں یہ بیان آ گیا, پیارے رسول کا یہ فعل واضح طور پر ہو گیا, تو قرآن کا یہ معنی نکلے گا اعتزال کا کہ اس خاص حالت کو آپ دور رکھیں, یعنی ایک ہی معنی. دوسری حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتذر, پیارے رسول مجھے حکم دیتے تھے کہ میں اس حالت میں ازار تہبند پہن لوں. فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ, میرے ساتھ اپنے جلد سے جلد ملاتے تھے اس خاص حالت میں, میرے حیض کی حالت میں. دیکھیے پیارے رسول کی پاکیزگی, پیارے رسول کی حرمت, پیارے رسول کا تقدس, اس کے باوجود آپ نے اس سے ورا نہیں برتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں ہم اس سے پرہیز کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اجر کما لیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وهی حائض یتصدق بدینار او بنصف دینار, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا روایت آتی ہے پیارے رسول کی نسبت سے. عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن علماء نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیارے رسول کی نسبت کی طرف نسبت اس حدیث کی صحیح نہیں ہے. اور آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ علماء اپنے منمانی یا اپنے ذوق یا اپنی ہوا پرستی سے اس قسم کا حکم نہیں لگاتے ہیں حدیثوں پر. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر جس سند سے یہ روایت مروی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اگر سند صحیح ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سچے راویوں سے اور حافظے کے قوی راویوں کے ذریعے سے یہ سند پہنچتی ہے پیارے رسول تک, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو اس اعتبار سے یہ حدیث کہتے ہیں رج صحاح الحاکم ابن القطان و رج جہاں غیرہما وقفہ, یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص اگر عورت کو حیض کی حالت میں عورت سے جمع کرتا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہے. یہ تصدق بن دینار, ایک دینار کا صدقہ دے, اس کی کیا قیمت ہوگی اللہ عالم. ہو سکتا ہے اس وقت جو پرانا اس کی چینجنگ تھی, آج سے بھی 25 سال پہلے بتاتے تھے کہ فلاں نے بتایا, ہم لوگوں کے استاد تھے, انہوں نے محکمے میں پوچھا کہ اس کی قیمت اس وقت 3.5 ریال تھی, آج سے 20-25 سال پہلے. تو ہمارے خیال سے اس وقت 10 کے قریب ہو سکتا ہے ہو, کیونکہ ہر چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے, پیسے کی قیمت کم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ریال کم سے کم یا 5 ریال, یا تصدق بے دینار او بے نصف دینار یا آدھا دینار. اس میں یہ تفصیل آدھا دینار کب دینا ہوگا یا پورا دینار کب دینا ہوگا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ اگر, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی نے اس کی تفسیر کی ہے, اس کو علماء نے بیان کیا کہ اگر حیض کے شروع میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کو پورے 1 دینار کا صدقہ دینا ہوگا, اور اگر آخر میں جب کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو آدھا دینار دینا ہوگا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سید حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم. متفق علیہ, پیر رسول نے فرمایا کہ کی کیا عورت کی یہ حالت نہیں ہے ایسی کہ جب اس کو یہ حالت ہو جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی ہے. یہ حدیث اصل میں ایک ٹکڑا ہے اس حدیث کا جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر عورتوں کو نصیحت کی, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اس کے بعد مردوں کے سامنے آپ نے خطبہ اور وعظ فرمایا, پھر حضرت بلال کے ساتھ آپ عورتوں کی مجلس میں گئے اور وہاں آپ نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء فإنی أریتکن أکثر أهل النار. کہتے ہیں پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے جہنم میں تم عورتیں زیادہ دکھائی گئی. ایک عورت کھڑی ہوئی, کہا اللہ کے رسول یہ کیوں, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ تم جیسی ناقصات عقل اور دین, تمہارا دین بھی ناقص اور تمہاری عقل بھی ناقص ہے, تم سے کوئی زندگی بھر تمہارے ساتھ احسان کرے تو کہوں گی کہ ہمارے ساتھ تم نے کیا کیا, مارا ہے تم ان کا خیر ہم قد دو. اور تو کہا کہ دین کی کمی, کہا کہ عورت جب اس حالت میں ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. یہ دین کی کمی ظاہری ہوئی حقیقت میں, لیکن اجر کے اعتبار سے کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کا اجر بھی کم ہے نہیں اس کا کام کم ہو گیا. اگر ایک عورت مہینے میں چار یا پانچ دن اس کی یہ حالت ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے نہ اس حالت میں روزہ رکھے گی اور نہ اس حالت میں نماز پڑھے گی. تو ہر مہینے میں چار یا پانچ دن نماز روزہ چھوڑ کر کے اس کے دین کی کمی کی یہ دلیل ہے. اگرچہ ثواب کی کمی نہیں ہوگی, یہ چیز یاد رکھنا چاہیے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی ابتلا آ جاتی ہے آدمی کے اوپر, اس کی بنا پر کوئی نیک کام چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس کی نیت کا اجر ملتا رہے گا کیونکہ وہ برابر اس کو کرتا تھا. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آدمی جب سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو حضر میں جو کام کرتا تھا یا صحت یابی میں جو کام کرتا تھا اس کام کا اجر اس کو لکھا جاتا. عورت کو بھی اجر ملے گا لیکن چونکہ کام نہیں کیا اس نے, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دین کی کمی ہے. اس حدیث کو لانے کا مقصد مصنف کے یہ ہے کہ عورت اس حالت میں نہ تو نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی, لیکن روزے کی قضا کرے گی, نماز کی قضا نہیں ہے. ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کیا مسئلہ ہے کہ روزے کو تو ہم قضا کرتی ہیں اور نماز کو قضا نہیں کرتی ہیں, کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا احروریتن انتی, کیا تم خارجی عورت ہو؟ خوارج لوگ ایک فرقہ جو نکلا, بہرحال بدعت کا, دین کے اندر نئی بدعتیں نکالیں اور بدعی فرقے میں سے ایک فرقہ حضرت اصحاب رسول کے زمانے ہی میں نکل آیا خوارج کا, ان کے بہت سے غلط عقائد ہوئے, اس میں سے ایک عقیدہ یہ بڑا کہ نہیں نماز بھی قضا کرنی ہوگی جس طرح روزہ بھی قضا کرنا ہوتا ہے. جب اس عورت نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا مسئلہ ہے, وجہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے, اگر قضا کرنی ہے تو نماز کی بھی اور روزے کی بھی, چھوڑنا ہے تو دونوں چھوڑنا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم عقل لڑا کر کے اور دین کے امور کو چھوڑنا چاہتی ہو خوارج کی طرح, جس طرح وہ اپنے جو چیز ذہن میں آئی اور جو چیز ذہن میں سمجھ میں آئی اسی کے اعتبار سے انہوں نے اپنا دین بنا لیا؟ تو کہا کہ نہیں, انما اردت ان افہم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت نماز چھوڑ کر کے نماز کو قضا نہیں کرے گی لیکن روزے کو اس کو بعد میں قضا کرنا ہے. روزہ اگر فرض ہے تو کسی وقت بھی وہ قضا کر سکتی ہے, سال کے یعنی دوسرے روزہ کے یا دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے تک اس کو قضا کر لینا ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں خود پیارے رسول کے گھر میں رہ کر کے کہتی ہیں کہ کبھی کبھی میرا روزہ چھوٹ جاتا تھا تو میں اس کو آئندہ رمضان سے پہلے شعبان ہی میں پورا کر پاتی, ایسا بھی ہوتا تھا. دیکھیں یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اگر عورت کے اوپر روزہ ہے فرض کا تو وہ چھ شوال کا روزہ نہ رکھے, فرض کا پہلے پورا کرے, یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ ہوتے ہوئے اور آپ کے اس چھ رمضان کے روزے کی فضیلت کو سنتے ہوئے وہ چھ رمضان کا روزہ نہ رکھتی رہی ہوں, یعنی یہ کہ وہ ان کے اوپر رمضان کا بقیہ جو اس حالت میں رہتا تھا وہ چھوڑ دیتی تھیں اور یہ نوافل رکھتی تھی, نوافل دو ایک دن کی رمضان کے بعد چھ, پھر اس کے بعد محرم کا بھی روزہ آ جاتا ہے, نو دس محرم کا بھی روزہ آ جاتا ہے, یہ روزہ وہ رکھتی تھی. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امید ہے کہ وہ جمعرات اور یوم الاثنین کو بھی روزہ رکھتی رہی ہوں گی, اسی طرح ایام عید کا بھی روزہ رکھتی رہی ہوں گی. کہتی ہیں کہ ہم رمضان کا روزہ جو چھوٹا ہوتا تھا وہ شعبان میں آئندہ شعبان میں پورا کرتی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ نہیں جب تک کسی کے اوپر فرض روزہ باقی ہے سنت نہیں رکھ سکتا, یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں. جی عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما جینا سرف حد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی کل ما افعلی ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطوری. ایک مسئلہ ہے عورت کا, عورت کو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوا کو اس چیز میں مبتلا کیا, کسی وقت بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے, عین حج کے موقع پر یہ بیماری یا یہ عارضہ ان کو لاحق ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم پیارے رسول کے ساتھ نکلے, ہم میں سے کچھ لوگ حج کی نیت سے نکلے تھے, کچھ لوگ حج اور عمرے کی نیت سے نکلے تھے, کچھ لوگ صرف عمرے کی نیت سے نکلے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قران یعنی حج اور عمرے کی نیت سے نکلے تھے. کہتے ہیں کہ جب ہم شریف مقام پر پہنچے, شریف مدینے مکے کے قریب ہی ہے, عثمان کے بعد قریب ہی میں کہیں پڑتا ہے، یعنی یہ کہ مکے سے زیادہ قریب جگہ ہے وہ. جب وہاں پہنچے ہم لوگ تو رات میں پڑا صبح میں اٹھی تو بیٹھ کر کے رونے لگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں، فرمایا کیا بات ہے؟ اتمستی، تمہیں عورتوں کی خاص بیماری یا مجبوری آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہاں ایسا ہو گیا ہے، اب تو میں عمرہ بھی نہیں کر سکتی، لوگ عمرہ کریں گے، عورتیں عمرہ کریں گی، میں تو عمرہ بھی نہیں کر سکتی. پیارے رسول نے بہت دلاسہ دیا ان کو، کہا نہیں، اگر تم عمرہ نہیں کر سکتی والن حج سے پہلے تو تمہارا عمرہ حج میں داخل ہو جائے گا. یہ پیارے رسول کی تعلیم اور پیارے رسول کی یہ تسلی کی بات، بلکہ یہ شرعی ایک بات تھی جس میں ان کی تسلی ہے، تمام عورتوں کی تسلی کی بات ہے. یعنی یہ کہ عورت اگر اس حالت میں عمرے کی نیت سے نکلی تھی، صرف عمرے کی نیت سے، اور حج یا عمرہ دونوں کی نیت سے نکلی تھی، پھر بھی اگر حج سے پہلے وہ عمرے کے کام نہیں کر سکتی، عمرہ کا کام یہ ہے کہ آتے ہی فوراً طواف کریں کعبہ کا، پھر اس کے بعد سعی کر لیں، پھر یا تو اگر حج اور عمرے دونوں کی نیت ہے تو دونوں کام کر کے اور اسی احرام میں، یعنی احرام کے آداب بجا لاتے ہوئے، جو خوشبو نہیں لگا سکتے یا جو ممنوعات احرام اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک حج نہ مکمل ہو جائے، حج مکمل ہو کر کے پھر وہ ممنوعات احرام ان سے اٹھ جائیں گی. اور اگر صرف عمرے کی نیت کی ہے اس نے، تو عمرہ کر کے یعنی طواف اور سعی کر کے سر کے چوٹی کے تھوڑے سے بال لے کر کے عمرہ کھول سکتی ہے. لیکن اگر یہ حالت ہوگی تو حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے افعلی ما یفعل الحاج، حاجی جو کچھ کریں گے اس کو کرتی رہو. تم کیا کرتے ہیں حاجی؟ میقات سے نکلے، احرام کی نیت کی، احرام کے خاص کپڑے پہنے، عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، لبیک زیادہ سے زیادہ کہنا ہے، افضل الحج الحج والحج پیارے رسول فرماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لبیک ان کو کہنا ہے. حاجی جس طرح عورت ہو یا مرد ہو، ان کے خاص آداب ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، عورت تنہائی میں ہو تو سر نہیں ڈھک سکتی، اس کو بھی، حیض والی عورت کو بھی اس حالت میں کرنا ہے یہی کچھ، ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اس کو کرے گی. اسی طرح دوسرے کام، اگر وہ پاک ہو گئی حج سے پہلے تو طواف اور سعی کر کے عمرہ بھی مکمل کرے گی، نہیں ہوئی تو پھر حاجیوں کے باقی کام وہ کرتی رہے گی. یعنی یہ کہ منا بھی جانا ہے اس کو، ذکر اذکار وہاں کرنا ہے، عرفات بھی جانا ہے، وہاں کے ذکر اذکار میں کوئی خلل نہیں، نماز تو نہیں پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ، پھر مزدلفہ آ کر کے مبیت مزدلفہ ہوگا، پھر اس کے بعد آ کر کے منا کنکری مارے گی، قربانی کرے گی، اس کی طرف سے کی جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ طواف بیت اللہ اس کو اس حالت میں نہیں کرنا ہے. تو اگر اس نے عمرے کی نیت اور اس نے حج اور عمرے کی نیت کی ہے تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول نے بار بار فرمایا کہ عورت وہ قارن ہو جائے گی اگر مفردہ ہے، صرف عمرے کی نیت کر کے متمتع ہے، عمرے کی نیت کر کے کھول دینا کا ارادہ تھا اور پھر حج کر کے احرام کھولنا تھا، حج کے لیے دوسرا احرام باندھنا تھا، تو اس کا عمرہ حج کے اندر داخل ہو کر کے قارنہ ہو جائے گی. اور اگرچہ اس نے حج سے پہلے طواف اور سعی نہیں کی، لیکن عمرہ اور حج دونوں اس کا اس نیت سے ادا ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہی ہوا، کہ رسول نے کہا کہ تمہارا حج اور عمرہ ادا ہو گیا، تمہیں اس کا اجر ملا. کہا اللہ کے رسول، میرے دل میں ایک کسک ہے، سب لوگ حج اور عمرہ الگ الگ کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کے کر کے جا رہی ہوں. تو پیارے رسول نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کے بھائی، ان سے کہا کہ لے جا کر کے ان کو تنعیم سے احرام بدوا کر کے اور عمرہ کرا دو. یہ ہے عمرہ خاص اس حالت کے لیے مشروع ہوا، اس کو عام تنعیم کو عام میقات بنانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر میقات عام ہوتا تو پیارے رسول کے صحابہ خود کرتے، کسی نے نہیں کیا، پیارے رسول خود کرتے جا کر کے، کیونکہ یہ خیر کی چیز ہوتی تو پیارے رسول کا یہ فریضہ تھا کہ کوئی بھی نبی، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا، کوئی بھی نبی جن کو اللہ نے بھیجا ہے، جو بھی خیر کی چیز اپنی امت کے لیے جانتے تھے ان کو بیان کر دینا واجب تھا. اگر نہیں بیان کیا، واجب تھا، تو گویا خیانت ہوئی، نعوذ باللہ، انبیاء خیانت نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہ تنعیم کا عمرہ حقیقت میں حائضہ عورتوں کا یہ عمرہ ہے. یا پھر مجبوری میں اگر کوئی شخص احرام باندھ کر کے نہیں آیا تو کہا جائے گا کہ تم کو الملم سے یا مدینے کے میقات سے احرام باندھنا تھا نہیں باندھے. اگر وہاں جا سکتے ہو تو پھر سے جا کر کے احرام باندھ کر کے آ جاؤ, تمہارے اوپر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے. اور اگر نہیں جا سکتے ہو تو کہیں بھی کسی طرف بھی حدود حرم سے باہر نکل کر کے, تنعیم شرط نہیں ہے, کہیں سے بھی جا کر کے احرام باندھ کر کے آ جاؤ, عمرہ کر لو. اس غلطی کی بنا پر ایک فدیہ دینا ہوگا, یعنی ایک بکری ذبح کرنی ہوگی. یہ ہے مسئلہ جو لوگ کسی وجہ سے احرام نہ باندھ سکیں میقات پر. اور جو عورت اس طرح کی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا حج اور عمرہ دونوں صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر کرنا چاہتی ہے حج کے بعد عمرہ حضرت عائشہ کے طریقے پر تو اس کے لیے مشروع ہے. دوسرے لوگوں کے لیے تنعیم سے یہ عمرہ, اس کی مشروعیت کا پتہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں اس کی مشروعیت نہیں ملتی ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کسی حالت میں طواف نہیں کر سکتی. حج کے بعد اگر یہ حالت آ جائے, سب کچھ کام کر لیا اس نے, عمرہ بھی کر لیا, اور حج کے بعد عورت کو یہ حالت ہو گئی, اس نے طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے اس کے بغیر حج صحیح نہیں ہوگا نہیں کیا, یہ حالت ہو گئی, تو پھر کیا کرے؟ اس کو ضروری ہے کہ حد الامکان اس کا محرم اس کو لے کر کے یہاں بیٹھے, جب وہ پاک ہو جائے تو عمرہ کر کے طواف کر کے پھر اس کے بعد وہ روانہ ہو. پرانے زمانے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ کو بھی یہ قصہ پیش آیا. حج کے بعد پیارے رسول نے کہا اب پوچھ کرنا ہے, جانا ہے, اور حج کے مسائل آپ نے لوگوں کو بتا دیے تھے کہ حج مکمل کر کے آخری طواف چلنے سے پہلے کرنا ہے, واجب ہے یہ حقیقت میں, اور اگر کسی نے نہیں کیا یہ طواف تو اس کے اوپر فدیہ ضروری ہوگا. یہ ہے کوئی اگر شرعی مجبوری نہ ہو. لیکن حضرت عائشہ جیسا کہ فرماتی ہیں کہ الا انہ رخصت عن الحائض والنفساء, یہ طواف ودا حائض عورت اور حائض ولادت والی عورت سے ساقط کر دیا گیا, رخصت دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ بغیر طواف ودا کیے وہ مکہ چھوڑے. اب اگر یہ حالت ہو گئی تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے رسول نے کہا اب پوچھ کرو, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت صفیہ کو یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے طواف نہیں کیا, طواف افاضہ کر لیا تھا لیکن طواف ودا نہیں کیا. تو پیارے رسول نے فرمایا, گویا ایک ناراضگی, ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے, احابستنا اقرا حلقہ کا مطلب کہ سر مونڈے اور گنجی ہوں, یعنی ایک گویا ناراضگی کا اظہار کر کے, کیا ہمارا قافلہ آپ روک دے گی یہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول طواف افاضہ انہوں نے کر لیا ہے. تو پیارے رسول نے کہا فرتحلوا اذن, پوچھ کرو, ایسی حالت میں طواف ودا ان سے ساقط ہے. اسی لیکن اگر طواف افاضہ نہیں کیا ہے تو احابستنا, پیارے رسول نے کہا قافلہ روک دے گی, اس کا مطلب ہے کہ حتی الامکان اس کو رک لینا ہے. قافلہ چونکہ پیارے رسول کے ہاتھ میں تھا وہ رک سکتے تھے, لیکن اس زمانے میں یا پورا پیارے رسول کے بعد حالات چونکہ اور ہی زیادہ خطرناک تھے, بہت ہی خطرناک تھے, کہ آدمی رک کر کے اکیلا قافلہ اگر چلا جائے تو اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا, یا پورے قافلے کا رکنا چونکہ کھانا پینا یا اس طرح کی ضروریات کا انتظام محدود اوقات کے لیے ہوتا ہے, اب 8 دن اور مدت بڑھ جائے تو پریشانی ایک کے ساتھ 100 آدمی کی پریشانی ہو جائے گی. تو اس زمانے میں بہرحال یہ مسئلہ آیا, بعض علماء نے فتویٰ دیا, جس میں علامہ ابن تیمیہ کی طرف یہ چیز منسوب ہے بلکہ ان کی کتابوں میں ہے, کہ اگر وہ نہیں رک سکتی ہے تو اپنے کو محفوظ کر کے باندھ کر کے لنگوٹی کی طرح آ کر کے طواف کر کے اور نکل جائے, کیونکہ وہ گویا چل رہی ہے, بیٹھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے, دو رکعت پڑھنا تو اس کو ہے نہیں. اس وجہ سے عابر سبیل کی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد سے پار ہو سکتے ہو ایک طرف سے دوسری طرف, لیکن اس میں بیٹھنا یا اس میں نماز تو پڑھنا نہیں ہے, اس میں رہنا یہ غلط ہو جاتا ہے. تو حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس مجبوری آخری پوائنٹ میں نہیں اگر رک سکتی ہے تو یہ کرے, لیکن یہ فتویٰ اس وقت نہیں دیا جا سکتا, یہ چیز سمجھ لیں آپ لوگ, کیونکہ اب معمولی ضرورت کسی کی دنیا کی آ جائے تو اس کے لیے ایک نہیں 4 جہاز 10 جہاز چھوڑ کر کے اپنی سیٹیں بدلوا سکتا ہے. تو اب جب یہ معاملہ ہے آسانی ہے اور اس کے لیے قافلے کا وجود یا قافلے کے ساتھ جانا آنا یہ ضروری نہیں ہے، امن ہے، اکیلے بھی جا سکتا ہے، میاں بیوی دونوں جا سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس کو رکنا ہے، بہرحال چند دن رک کر کے پھر وہ پاک ہو کر کے طواف عبادہ کریں۔ لوگ بڑی آسانی سے یا بڑی آزادی سے یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ فتویٰ حقیقت میں کسی خاص زمانے میں تھا جبکہ انہوں نے پوری تفصیل سے یہ کہا ہے کہ نہیں، امکان نہ ہو رکنے کا، کیونکہ پرانے زمانے میں خاص طور پہ بیچ کے ایام میں ایسے سخت دن گزرے ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ امن کو یہاں قائم دائم رکھے، ورنہ حاجی کفن خرید کر یہ کفن لانے کی جو سنت ادا ہو رہی ہے، ہر ایک کفن لاتا ہے، اب اس کو دھوتے ہیں، حقیقت میں اس وقت لاتے تھے کہ مکے اور مدینے کے درمیان، بلکہ جدہ اور مکے کے درمیان ان کی جان کی سلامتی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، تو کم سے کم بے کفن بے گور نہ رہیں، کہیں بھی لپیٹ کر کے ان کو دفن کر دیں، تو کفن لے کے آنے کی یہ بات ہوئی، تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، پہلے لے کے نہیں آتے تھے کفن، اور اب لاتے ہیں لوگ اسی معنی میں کہ کہیں ہم کسی کے محتاج نہ ہو جائیں، لیکن اس زمانے میں اسی وجہ سے لاتے تھے، اور مکے اور مدینے کے درمیان تو مشہور ہے کہ بہرحال بہت کم قافلے بچتے تھے، کتنے لوگ مار ڈالے جاتے تھے، تو ان حالات میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اکیلے اگر جانا ہوا اس کو، میاں بیوی کو، تو ان کی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اس قسم کے بہت سے نصوص دیکھ کر کے علامہ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ خطرات ہرگز نہیں ہیں، اس کو اس آزادی سے اس قسم کا فتویٰ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یحل للرجل من امرأته وهي حائض، عورت آدمی کی بیوی اس خاص حیض کی حالت میں اس کا کیا چیز اس کے ساتھ حلال ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا، ما فوق الازار، تابند کے اوپر سب کچھ اس کے لیے حلال ہے، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ مل کر کے سو سکتا ہے، دبک کر کے سو سکتا ہے، بوس و کنار ہو سکتا ہے، سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ یہ کنایا ہے ما فوق الازار، یعنی جمانے کر سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں اس نحو کل شئین الا النکاح۔ جی اگر حاجی عام حاجی بیماری کی وجہ سے چھوڑ کر کے طواف ادا گئے، ان کو امکان تھا کہ وہ سواری پر بیٹھ کر کے طواف کر سکتے تھے، تو ان پر فدیہ لازم ہوگا، یعنی اگر کوئی حاجی ایسا ہے جو جن عورت ہے خود، اس کو یہ مجبوری نہیں ہے نفاس کی یا حیض کی، بیماری عذر نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ سوار ہو کر کے طواف کر کے ان کے اوپر جانا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ، ایک بات یہ بھی کہہ لیں آپ کہ اس کو اس کا بھی امکان نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، بالکل بے ہوش ہے، اس وقت یہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ اس سے ہاں تو یہ چیز مجبوری کی ہے، وہ قصہ جو پرانے زمانے میں ہوا کہ ایک بمبئی کے ایک حاجی آئے تھے اپنے قریبی رشتے دار، تو ہمارے یہاں تھے، اتفاق سے ایک صاحب آئے تو کہا ہمارے یہاں دعوت کھا کر کے جائیے، دعوت کا ایک لطیفہ ہوا، ہمارے یہاں دعوت کھا کر کے جائیے، تو انہوں نے کہا نہیں موقع نہیں، ہم جا رہے ہیں ابھی فلاں ابھی یہ، اور کہا دیکھیے اگر حج، مذاق کیا انہوں نے، اگر میرے یہاں دعوت نہیں کھائیں گے تو حج مکمل نہیں ہوگا، اللہ کی قدرت کی وہ حادثہ حرم ہو گیا، اور وہ طواف ودا کیے بغیر جانا پڑا ان کو، اب بھی وہ یاد کرتے کہتے وہ جو کہا تھا انہوں نے وہ چیز، ہم نے کہا نہیں اللہ کی بہرحال مجبوری کی وجہ سے آپ کا حج مکمل ہوا، تو اس خاص شکل میں ان کی بہرحال یہ مجبوریاں قبول کی جائیں گی، لیکن یہ کہ آدمی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ان کو چارپائی پہ بیٹھا کے طواف کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو غلط ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر خاص یہ بیماری نہیں ہے، دوسری بیماری کمزوری کی ہے، چل نہیں سکتی، ہوش حواس الحمدللہ اپنی جگہ پر ہیں، تو بہرحال چارپائی پر طواف کر کے ان کو جانا واجب ہوگا، اگر نہیں کیا تو پھر دم دینا ہوگا، چاہے وہ وہاں پہنچ کر کے ان کو مسئلہ معلوم اپنے ملک، تو دم کے لیے پیسہ یہاں بھیجیں اور دم مکے میں دیا جائے۔ یہ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله علیہ وسلم بعد نفاسها 40 یوما. پیارے رسول کے زمانے میں عورتیں بیٹھ جاتی تھیں ولادت کے بعد 40 دن. کیا مطلب بیٹھ جاتی تھیں؟ وہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس طرح حیض کی حالت میں بیٹھ جاتی ہیں، شوہر جمع نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، 40 دن تک پیارے رسول کے زمانے میں یہ سب حالت ان کے ساتھ رہتی تھی. اس کے باوجود اور دوسرے احوال میاں بیوی کے بحال رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ان کا مقصد یہ ہے کہ 40 دن تک عورت کو اگر خون آ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور شوہر بھی ان کے لیے جائز نہیں، باقی امور جو ہیں وہ مشترک ہیں حائض کے ساتھ. لیکن اگر اس سے پہلے خون ختم ہو گیا، نہیں آ رہا ہے، یا خون کی شکل کچھ دوسری ہے، حقیقت ہے کہ اگر خون کی شکل ہی مختلف ہے لیکن خون آ رہا ہے مسلسل، تو 40 دن تک اس کو بیٹھ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ نہا کر کے ان کے اوپر استحاضہ کا حکم لگایا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو وہ پاکی کا غسل کر کے اور ہر دو نماز کے لیے ایک وضو کر کے نماز، ہر نماز کے لیے وضو کریں گے الگ، یا ہر دو نماز کے لیے غسل کر کے اور آخر میں ظہر کے آخر وقت میں ظہر اور عصر کے اول وقت میں عصر پڑھیں گے ایک غسل سے اور وضو سے، اگر ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ہر نماز کے لیے اول وقت میں وضو